الذين آمنوا ایمان والو لا تكونوا كالذين آذوا موسى مت بنو مانن ان لوگوں کے جنہوں نے تکلیفیں دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. فبرأه الله مما قالوا بس بچایا ان کو اللہ نے ان باتوں سے جو انہوں نے کہی. وکان عند الله وجیہا اور وہ اللہ کے ہاں عزت والے تھے. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قارون نے ایک عورت کو اکسایا اور جب موسیٰ علیہ السلام قوم میں خطیب کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ تقریر کرنے لگے تو ایک عورت کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا اے موسیٰ آپ لوگوں کو تو تقریریں کرتے ہیں اور مجھے کل آپ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے. لیکن حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ دوبارہ کہو جو تم نے کہا تو اس کا منہ گم ہو گیا اور بالکل منہ بند ہو گیا. فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. اور دوسرا واقعہ بخاری شریف میں ہے کہ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ ننگے پربت عام دریاؤں کے ساحلوں پہ نہاتے تھے اور مرد مرد سے پردہ نہیں کرتے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اعلیٰ درجے کے باحیا اور با تہذیب تھے، آپ ان سے ذرا فاصلے پر نہاتے. تو بنی اسرائیل نے یہ کہنا شروع کیا کہ انہو آدر، انہو آدر، اس کو فتق کی بیماری ہے. فتق اس کو کہتے ہیں کہ ایک خوشی بڑا ہو ایک چھوٹا ہو، ایک بیماری ہے بادی قسم کی، اس میں اس طرح ہو جاتا ہے. اور یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت موسیٰ کو کوئی عیب ہے، اس کی وجہ سے بنی اسرائیل میں نہیں نہاتے اور عام لوگوں سے پردہ کرتے. ایک دن معمول کے مطابق اسرائیلی نہا رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فاصلے پر کپڑے اتار کر پانی میں چلے گئے، وہ پتھر جس پہ کپڑا رکھا وہ چل پڑا، چل پڑا. آپ نے کہا صوبی الحجر، میرا کپڑا دے دو پتھر. پتھر آ گئے آپ پیچھے، بنی اسرائیل کے مجمع میں آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، کوئی ایسی بات نہیں، تسلی ہو گئی. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے پتھر پر 6 یا 7 ضرب لگائے، لاٹھی سے اس کی پٹائی لگائی، اور آپ نے فرمایا اب بھی وہ نشان لگے ہوئے. اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ بعض اوقات چھوٹی تکلیفیں بڑی تکلیفوں کے سدباب ہو جاتی ہے. وہ بڑا عیب تھا موسیٰ کا آدر ہونا، عیب ناک ہونا، اور یہ لوگوں کا تھوڑی دیر کے لیے دیکھنا، یہ اس سے کم درجے کا ہے، اللہ نے اس کے دور کرنے کا سبب بنایا. جیسے انسانی زندگی، اس کے تحفظ کے لیے مرد ہو یا عورت، کبھی سیریسلی اور بہت ہی سنگین نوعیت کا علاج بغیر حجاب اور پردے کے نہیں ہو سکتا. مثلا عورت کے نسوانی اعضاء مگر علاج مرد کر سکتا ہے، اس کے بغیر عورت کی زندگی نہیں بچے گی، جائز ہے. مرد ہے اور اتنے نازک تر قسم کا علاج ہے کہ اس کے ساتھ بے حجابی اور بے پردگی لازمی ہے اور اس کے بغیر ناممکن ہے کہ وہ جانور ہو سکے، تو اس کی جان کے تحفظ کے لیے زہر کے گھونٹ پینا جائز ہے. اور اس قسم کے سینکڑوں مسائل اس مقام سے مستمر ہیں. اے ایمان والو مت بنو مانن ان لوگوں کے جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی تھی حضرت موسیٰ کو، اللہ فبرأه اللہ مما قالوا، بس بچایا حضرت کو اللہ نے ان باتوں سے جو انہوں نے کہی، وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ کے ہاں عزت والے تھے. وجیہ آئے پختو، وجیہ اس عزت والے کو کہتے ہیں کہ جس کے چہرے کو دیکھ کے لوگ عزت کرے. یبتغون وجہ اللہ، چہرے کی وجہ سے عزت ہو. مجھے کسی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں ملا سوائے پشتوں کے. پشتوں میں اس کو کہتے ہیں مخوریز، مخ کہتے ہیں چہرے کو، اور مخوریز جس کے چہرے کے خاطر دنیا دوڑتی ہے، اطاعت و فرما برداری بجا لاتی ہے. وجیح استاد دے دو استر گو دپارا اور ز خوش آمد دے دو تمام جہان کو. اللہ اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات کرو بات صحیح طرح. یہ آیت کریمہ یہ سورت کا ایک قسم کا نچوڑ ہے. اگر بات صحیح طرح ہو تو یہ نہیں کہو گے کہ فلان کے سینے میں دو دل ہے، تو یہ بھی نہیں کہو گے کہ فلان کے دو معبود اور دو مشکل کشا ہے، اور یہ بھی نہیں کہو گے کہ وہ بولے بیٹا اپنے بیٹے کی طرح ہے. اور یہ غلط بات ہے کہ آپ کہتے ہیں اس کی بیوی اپنی بہو کی طرح ہمیشہ آ رہا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور یہ بھی نہیں کہو گے کہ فلاں فلاں مطالبات ہمارے پورے ہو جائے، ہمارا حق پورا ادا کیا جائے. وقولوا قولا سدیدا، یہ بے ادبی کی باتیں کر رہا. اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ پیغمبر کے خاتم النبیین کے بعد کسی کے نبوت کے قائل ہو. وقولوا قولا سدیدا، اور یہ جائز نہیں ہے کہ پیغمبر کے گھر یا کسی گھر میں بغیر اجازت کے آپ داخل ہو جائے اور وہاں ان کے برتنوں کو اور ان کے پکنے کو تھکتے رہے. اور اے ایمان والو، یہ بات بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے ہو. اذا طعمتم فانتشروا، اور اے پیغمبر کی بیویوں، کسی موقع پر بھی حضرت کے لیے تکلیف کا باعث نہ بننا، اور حضرت آپ بھی ان کے دل جوئی اور خاطرداری پوری فرما. اور اے ایمان والو، اپنے رسول اور نبی پر درود و سلام بھیجو. وقولوا قولا سدیدا، صحیح سلام بھیجو. وہ جو پیغمبر نے تعلیم کیا ہے، وہ جو نماز میں ہے، بیٹھ کر ہے، اپنا اپنا ہے، آہستہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ آیت خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، سنت طریقہ ہے، کیونکہ نکاح میں عموماً جھوٹ بولا جاتا ہے. دولہے کی تعریف میں دولہے والے پل باندھتے ہیں، اور دلہن کی تعریف میں دلہن والے غیر معمولی افسانے گڑھتے ہیں. ہوتا کچھ بھی نہیں. سلیمان علیہ السلام اپنے وزرا کے ساتھ بیٹھے تھے، اور ایک چڑا وہ چڑیا کو راضی کر رہا تھا، اوپر نیچے ہو رہا تھا. سلیمان علیہ السلام اچانک ہنس پڑے. پوچھا گیا، فرمایا یہ ان کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ شادی کرو، بیت المقدس کے سفید مینار میں تیرے لیے گھونسلہ بنا دوں گا. اور فرمایا وہ مینار میں نے بنایا، اس میں سوئی رکھنے کی جگہ نہیں. ولیکن کلنا کہن کاذبو، ہر نکاح کرنے والا جھوٹ بولتا ہے. ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے تو ہم پوچھتے دولہے کی عمر، کہتے ہیں 26 سال. وا بھائی وا ماشاء اللہ. دلہن بی بی جی لکھ دے، کوئی بات نہیں 22 سال لکھ دے. شاباش ماشاء اللہ، دونوں طرف سے اسمارٹ مسٹرڈ ہے، بڑا پیارا نکاح ہے. ہاں جی بس آپ کی دعا ہے. 5-6-10-12 دن بعد کہتے ہیں وہ جی فارم میں کریکشن کرنا ہے تھوڑا سا. کیوں؟ بس یار جی لوگ بیٹھے تھے نا، اور دولہے کی عمر جو ہے نا وہ میرے خیال سے 46 کر دے، اور وہ دلہن جو ہے نا میرے خیال میں اس کو بھی 40 یا 42 کر ہی دے. وہی بابا و بیگم جی، بابا و بیگم جی اور درمیان میں چلم جی. کل نا کہن کاذبو، نکاح والے بہت جھوٹ بولتے. تو خطبے میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تینوں میں ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی. اللہ، اور دلہن والے جھوٹ مت بولو، اور دولہے والوں جھوٹ مت بولو. جب یہ دونوں جھوٹ نہ بولے تو جو تیسرا خاندان پیدا ہوگا، امید ہے ان میں بھی اللہ کا خوف و تقویٰ ہو. یصلح لکم اعمالکم، ٹھیک کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال. ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، بس وہ کامیاب ہوگا بڑی کامیابی کے ساتھ. انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. دیکھو وہی ہمایوں لے آؤ، تفسیر شیخ الہند لے آؤ، فوائد عثمانیہ حاشیہ نکال کے دے دو. انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے پیش کی تھی امانت آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر. فابین ان یحملنہا، بس انکار کیا اس کے اٹھانے سے. واشفقنا منہا، اور ڈر گئے اس سے. وحملها الانسان، اور اٹھایا اس کو انسان نے. انه کان ظلوما جهولا، بے شک یہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے. فرمایا کہ ایک امانت تھی کہ میں نے آسمانوں کو کہا کہ تم اٹھاؤ، بہت بڑی مخلوق، اور نے کہا کہ رب ہم سے نہیں ہو. زمینوں کو کہا تم اٹھاؤ، نے کہا رب ہم سے نہیں ہو. پہاڑوں کو کہا، سب نے کہا یہ انسان کہیں پلر کے پیچھے کھڑا تھا، اس نے اٹھا لیا. اور اٹھانے کے نتیجے میں بجائے انعام و اکرام کے اللہ نے کہا یہ ہے بہت بڑا ظالم جاہل. اس ظالم اور جاہل ہونے کی وجہ سے یہ اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا. اس پر پاکستان کے بانی اور شیخ الاسلام دارالعلوم دیوبند کے متکلم اور مفسر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے ایک حاشیہ لکھا ہے، میں چاہتا ہوں حضرت کے الفاظ میں پڑھ کے سناؤں، اس سے بہتر تفسیر کوئی نہیں کر سکتا. اصل یہ کہ حق تعالی نے اپنی ایک خاص امانت مخلوق کے کسی نوع میں رکھنے کا ارادہ کیا، جو اس امانت کو اگر چاہے تو اپنے سعی اور کسب اور قوت بازو سے محفوظ رکھ سکے اور ترقی دے. اس سلسلے میں اللہ کی ہر قسم کے شؤون و صفات کا ظہور ہو. مثلا اس نوع کے جو افراد امانت کو پوری طرح محفوظ رکھے اور ترقی دے، اس پر بڑا انعام و اکرام کیا جائے. جو غفلت یا شرارت سے ضائع کر دے، اس کو سزا دی جائے. اور جو لوگ اس بارے میں قدر کوتاہی کرے، ان سے افواہ و درگزر کیا جائے. میرے خیال میں یہ امانت ایمان و ہدایت کی ایک تخم ہے جو قلوب بنی آدم میں بکھیرا گیا ہے، جس کو ماں بہ تکلیف بھی کہہ سکتے ہیں. لا ایمان لمن لا امانت لا، اس کی نگاہداشت اور تردد کرنے سے ایمان کا درخت اگتا ہے. گویا بنی آدم کے قلوب اللہ کی زمینیں ہیں، بیج بھی اس نے ڈال دیا، بارش برسانے کے لیے رحمت کے بادل بھی اس نے بھیجے، جن کے سینوں سے وحی الہی کی بارش ہوئی. آدمی کا فرض یہ ہے کہ ایمان کے اس بیج کو جو امانت الہیہ ہے ضائع نہ ہونے دے، بلکہ پوری صحیح اور جدوجہد و تردد و تفقد سے اس کی پرورش کرے. مبادہ غلطی یا غفلت سے بجائے درخت اگنے کے بیج میں سوخ ہو جائے، اس کی طرف اشارہ ہے حذیفہ کی حدیث میں، ان الامانت نزلت من السماء فی جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن. یہ امانت وہی تخم ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے قلوب رجال میں تہنشین کیا گیا، پھر علوم قرآن و سنت کی بارش ہوئی، جس سے اگر ٹھیک طور پر انتفاع کیا جائے تو ایمان کا پودا اگے، بڑے پھولے پھلے اور آدمی کو اس کے ثمر ثمر شیرین سے لذت اندوز ہونے کا موقع ملے. اگر انتفاع میں کوتاہی کی جائے تو اسی قدر درخت کے ابھرنے پھولنے پھلنے میں نقصان رہے، یا بالکل غفلت ہو جائے تو سرے سے تخم بھی برباد ہو جائے. یہ امانت بھی جو اللہ نے زمین و آسمان پہاڑوں کو دکھلائی، مگر کسی میں استعداد تھی جو اس امانت عظیمہ کو اٹھانے کا حوصلہ کرتا، ہر ایک نے بلسان حال یا زبان قال ناقابل برداشت ذمہ داریوں سے ڈر کر انکار کر دیا کہ ہم سے یہ بار نہ اٹھ سکے گا. خود سوچ لو کہ وجود انسان کے کون سی مخلوق ہے جو اپنے کسب و محنت سے اس تخم ایمان کی حفاظت اور پرورش کر کے ایمان کا شجر بارآور کر سکے. فی الحقیقت اس عظیم الشان امانت کا حقدار حق ادا کر سکتا ہے، اور ایک افتادہ زمین کو جس میں مالک نے تخم ریزی کر دیے، خون پسینہ ایک کر کے باغ و بہار بنا لینا اسی ظلوم اور جہول انسان کا حصہ ہو سکتا ہے. جس کے پاس زمین قابل موجود ہے، محنت و تردد کر کے کسی چیز کو بڑھانے کی قدرت اللہ نے اس کو عطا فرمائی، ظلوم و جہول ظالم اور جاہل کا مبالغہ ہے. ظالم و جاہل وہ کہلاتا ہے جو بالفعل عدل اور علم سے خالی ہو، مگر استعداد و صلاحیت ان صفات کے اصول کی رکھتا ہو. پس جو مخلوق بدفطرت سے ظلم علم اور عدل کے ساتھ متصف ہو، اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ اوصاف اس سے جدا نہیں ہوتے، مثلا ملائک اللہ ملائکۃ اللہ یا جو مخلوق ان چیزوں کے حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، مثلا زمین آسمان پہاڑ وغیرہ، ظاہر ہے کہ دونوں اس امانت الہیہ کے حامل نہیں بن سکتے. بے شک انسان کے سوا جن بھی ایک نوع ہے جس میں فی الجملہ استعداد اس کے تحمل کی پائی جاتی ہے، اور اسی نے وما خلق تو اسی کے لیے وما خلق الجن والانس الا لیعبدون میں دونوں کو جمع کیا گیا، لیکن انصاف یہ کہ ادائے حق کے امانت کی استعداد اس میں اتنی ضعیف تھی کہ تحمل امانت کے مقام میں چندان قابل ذکر اور درخور اعتنا نہیں سمجھے گئے. گویا وہ اس معاملے میں انسان کے تابع قرار دیے گئے، جن کا نام مستقل طور پر لینے کی ضرورت ہی نہیں رہی. مجھے امید ہے کہ جو سمجھ کے اہل ہے وہ سمجھ گئے، جو سمجھ کے اہل نہیں ہے انہوں نے سمجھ نہیں دی، اور ان کا نہ سمجھنا قرآن کا معجزہ ہے. حاصل تمام باتوں کا یہ نکلا کہ جتنی مخلوقات ہیں ان میں صلاحیت نہیں تھی، اگرچہ ان کا جسم جسمانیت آسمان زمین پہاڑ، اور یہ نن منا انسان چونکہ یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ زمین کا خلیفہ انی جائل فی الارض خلیفہ، ان میں نبی آخر زمان قرآن ایمان اسلام آنے والا تھا، انہوں نے اٹھا لیا، کہہ دیا کہ ہم اٹھاتے، اللہ آسماں بار امانت نہ توانند کشید، آسماں بار امانت نہ توانند کشید، اور قرائے فال بنا میں منی دیوان زدن، بڑے بڑے نہ اٹھا سکے یہ چھوٹا سا اٹھانے لگا، اس لیے بڑے بڑے اپنی جگہ پڑے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اللہ کے گھر میں قرآن کریم سن رہے ہیں. یہ اس انہو کان ظلوما جہولا کا ثمر بار ہے، لذائذ اور حقائق ہے، پر حکمت نتائج ہے. ان اردنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. اس آیت سے علماء تفسیر نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ بعض علاقوں میں کوئی شخص مر جاتا ہے، اور اس کو وہاں دفنانا نہیں، اپنے ملک لے جانا ہے. اول تو یہ یاد رکھے کہ جو جہاں مرا وہاں دفنانا افضل ہے. کراچی سے سرحد لے جانا اور یہاں سے بلوچستان اور پنجاب لے جانا، بلکہ کوہستان اور گلگت اور چترال اور چلاس لے جانا ناجائز. فقہا و محدثین منع فرماتے، جبکہ یہ سارا ملک مسلمانوں کا ہے. باہر ملکوں میں تو شاید تدفین کی اجازت بھی نہ ملے، بامر مجبوری وہ کارگو کر کے ملک میں بھیجتے ہیں، لیکن یہاں تو ایسی بات نہیں ہے. تو اول بات تو یہ ہے کہ یہاں دفنایا جائے، لیکن کبھی یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ دفناتے نہیں، ان کو پتا ہے کہ لے جانے میں ابھی ٹائم لگ رہا ہے، تو اس کو کفنا کے دہلا کے اور جنازہ پڑے بغیر ایک قبر کھود کے زمین کو کہتے ہیں حاضی امانت و نافی کے، یہ ہم آپ کے پاس امانت رکھتے ہیں، یہ ہماری امانت ہے، اور پھر اس کو بند کر دیتے ہیں. سال دو سال بعد دوبارہ آ کے کھولتے ہیں، روح المانی میں ہے، وَوَجَدُوهُ كَمَا وَضَعُوهُ، اس کو اسی طرح تازہ دم دیکھتے ہیں جیسے انہوں نے رکھا تھا، اسی طرح تازہ تھا. البتہ آلوسی بغدادی نے روح المانی میں لکھا کہ یہ ہم کو متواتر پہنچی ہے خبریں، لیکن ہم مفتی کی حیثیت سے فتویٰ نہیں دیں گے جواز کا. بہت ساری باتیں دنیا میں ہوتی ہیں لیکن مفتی بچے گا اس سے. مفتی فتویٰ، فتویٰ جو ہوتا ہے الحکم الشرعی ہوتا ہے، جب تک کہ شرعی اجازت نہ ہو فتویٰ کہاں دے سکتا ہے. انا اردنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمانوں کو، زمین کو، پہاڑوں کو. فابینا ابایا با سے فابینا یحملنا، انہوں نے انکار کیا اٹھانے سے. واشفقنا منہا، وہ ڈر گئے اس سے. وحملها الانسان، اور اٹھائے اس امانت کو انسان نے. انه کان ظلوما جهولا، یہ بہت بڑا ظالم اور جائے. انسان کی قسمت یہ، اتنی بڑی مشکل حل کی اور اتنے بڑے مصیبت کو سر پہ اٹھایا، لیکن اس کو کہا گیا کہ یہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے. اصل میں یہ اس لیے کہا گیا کہ اس میں علم کی بڑی استعداد ہے اور اس میں انصاف کی بہت بڑی استعداد ہے. تو چونکہ استعداد علم کی اور انصاف کی بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ اس کا جو اپوزٹ ہے اور زد ہے وہ ظلوم اور جہول ہے، صفت مشبہ یا مبالغہ ہے. جتنا بڑا یہ ظالم ہے اتنا بڑا عالم بنتا ہے، عادل بنتا ہے، اور جتنا بڑا یہ جاہل ہے اتنا بڑا یہ محدث فقیہ امام زمانہ بنتا ہے. انہو کان ظلوما جہولا. آپ دیوار کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ظالم ہے، آپ پانی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جاہل ہے، آپ گدے اور خچر کو نہیں کہہ سکتے. یہ اطلاق اس لیے انسان پر ہوتا ہے کہ اس میں اہلیت موجود ہے، استعداد پائی جاتی ہے، صلاحیت اور لیاقت موجود ہے. اگر یہ اس صلاحیت اور لیاقت کو استعمال کر لے تو یہ بہت بڑا عادل بن سکتا ہے. انہو کان ظلوما. اور اگر یہ اس استعداد اور صلاحیت کو صحیح طرح استعمال کر لے تو یہ اتنا بڑا عالم بن سکتا ہے. جہولا. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ سزا دے اللہ منافق مرد منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات اور مشرک مرد و مشرک عورتوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور توبہ قبول کر لے اللہ مسلمان مرد و مسلمان عورتوں کی. وکان اللہ غفور رحیم. اے اللہ بخشنے والا رحم والا. بس آج یہ مختصر سورہ احزاب پڑھنی تھی، اور کل انشاءاللہ جمعہ ہے، اور کوشش ہے کہ سورۃ فاطر اور صباح دونوں ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیۃ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک و له الحمد و علی کل شیء قدیر. اللہم انی اسألک علما نافعا و عملا صالحا و رزقا حلالا و عمرا مبارکا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب لنا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين. صلى الله عليه وسلم.